بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آج ہماری بات چھٹی فصل میں ہے کہ امکان جو ہم بار بار فلسفے میں واجب کے مقابلے میں امکان استعمال ہو رہا ہے اس کی مختلف معانی ہیں اصطلاحات ہیں ان کو یہاں پر تبیین کریں گے اور یہ یعنی یہ معانی بھی مہم ہے یعنی جہاں بھی کوئی اصطلاح کی بحث آ جاتی ہے سمجھیں کہ وہ مہم ہے کیونکہ ہر علم کی جو اہمیت ہے وہ اس کی اصطلاحات کی وجہ سے ہے. آپ فلسفے میں چلے جائیں اس کے اپنے اصطلاحات ہیں, اصول میں چلے جائیں اس کے اپنے اصطلاحات ہیں, فقہ میں چلے جائیں اس کے اپنے اصطلاحات ہیں, تو ہر علم کی اہمیت اس کے اصطلاحات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو لہٰذا اصطلاحات کی بحث جو ہے وہ اس اعتبار سے مہم بھی ہو جاتی ہے چاہے وہ امتحان کے اعتبار سے ہو یا کسی اور وجہ سے, یعنی اصل علم کو فہم کے اندر بھی اصطلاحات جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. امکان کی مختلف اقسام ہیں جن میں سے آپ تقریباً دو قسموں کو جان چکے ہیں. ایک کیا ہے؟ امکان خاص ہے. امکان خاص کیا ہے؟ جو اب تک ہم پڑھتے رہے ہیں, یعنی جب آپ یہ کہتے تھے کہ ماہیت کو ہم اگر اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں نہ تو وجود اخذ ہے نہ کیا ہے عدم اخذ ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی نہ تو عدم اس کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی کیا ہے وجود اس کے لیے ضروری ہے. تو ہم اس کو کیا کہتے تھے؟ یعنی ایسی ذات کہ جس کے لیے نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو, وہ کیا ہوتی ہے ذات؟ ممکن. کیونکہ جس کے لیے وجود ضروری ہے واجب الوجود ہو جاتا ہے, جس کے لیے عدم ضروری ہو جائے وہ ممتنع الوجود ہو جاتا ہے, اور جو نہ وجود ضروری رکھتا ہو نہ عدم ضروری رکھتا ہو وہ ہو جاتا ہے ممکن. اس امکان کو یعنی یہاں پہ بس امکان خاص میں کیا ہوتا ہے, آپ کو اگر کہا جائے امکان خاص کی تعریف کریں تو کیا کہیں گے؟ ایسا امکان جس میں سلب الضرورتین پایا جاتا ہے, جس میں سلب الضرورتین پایا جاؤ. یعنی سلب الضرورتین سے کیا مراد ہے؟ دو ضرورتوں کو سلب کرنا جو ہے اس کے اندر پایا جائے. دو ضرورتیں کون کون سی ہیں؟ ابھی اس کی طرف اشارہ کیا, ایک ضرورت ہے وجود اور دوسری ضرورت ہے عدم. جس میں ان دو ضرورتوں کا سلب پایا جاتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ امکان امکان خاص ہے. مثلا انسان اگر کہا جائے الانسان ممکنون, تو اگر یہ والا معنی مراد ہو کیا کہیں گے؟ الانسان ممکنون بالامکان الخاص, تو تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان جو ہے اپنی ذات میں نہ وجود ضروری رکھتا ہے نہ. دوسرا معنی کیا ہے؟ امکان عام. امکان عام اس کو آپ نے منطق میں پڑھا ہے, اب نہیں معلوم آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں. امکان عام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتی ہے؟ فقط ایک ضرورت سلب ہوتی ہے وہ بھی کون سی؟ طرف مقابل سے. طرف مقابل سے کیا کرتا ہے وہ؟ ایک ضرورت کو سلب کر دیتا ہے. کیسے؟ مثلا یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ الانسان ممکنون اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو امکان عام اگر آپ کی مراد ہو یہاں پہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دو ضرورتیں ہمارے پاس ہیں نا, دو ضرورتیں کون سی؟ ضرورت وجود اور ضرورت عدم. امکان عام میں کسی ایک ضرورت کو آپ نے کیا کرنا ہے، نفی کرنا ہے. کہ مثلا اگر آپ نے کہا کہ الانسان ممکنون، تو آپ نے کیا کیا، ایک ضرورت کو سلب کر دیا. کون سی ضرورت ہے؟ وہ امتناع والی، یعنی ضرورت عدم کو سلب کر دیا آپ نے. کیا کہا؟ یعنی اس قضیے کا مفاد کیا بنتا ہے امکان عام کے ذریعے؟ مفاد یہ بنتا ہے اس کا کہ وجود سلب وجود از انسان ضرورت ضرورت نہیں رکھتا. آسان کریں اگر اس کو، آسان بالکل سمجھ میں آ جائے، الانسان ممکن ان کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ دوسرا کیا ہے؟ انسان ممتنع نہیں ہے، انسان ممتنع نہیں ہے. الانسان ممکن یعنی انسان ممتنع نہیں ہے. ممتنع اگر ہوتا تو شریک باری تعالیٰ کی طرح باہر نہ آتا خارج میں. پس جب آپ نے کہا کہ الانسان ممکن، پس اس کا وجود ممتنع نہیں ہے، آپ نے طرف مقابل کی ضرورت کو سلب کر دیا. یعنی طرف موافق کیا ہے؟ خود قضیہ ہے. خود قضیے کے اندر امکان پایا جاتا ہے. طرف مقابل کیا ہے؟ اس کی نقیض ہو طرف مقابل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جو طرف مقابل ہے اس سے آپ ایک ضرورت کو نفی کر دیں. وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے عدم، اس کی نفی کر دیں تو وہ کیا آ جائے گا؟ ممتنع ہونے سے خارج ہو جائے گا. پیچھے آپ کیا چیز بچ، جب آپ نے ضرورت عدم کی نفی کر دی، دو چیزیں اس امکان کے اندر باقی بچ جاتی ہیں، ایک واجب ہونا اور ایک کیا ہے؟ امکان خاص ہونا. یہ دو چیزیں باقی بچ جاتی ہیں. اب کہتے ہیں امکان عام اتنا تو آپ کو بتا دے گا، الانسان ممکنن سے میں یہ سمجھا ہوں کہ وجود انسان کا وجود ممتنع نہیں ہے. آیا یہ وجود اس کے لیے واجب ہے یا ممکن ہے بالامکان الخاص؟ کہتے ہیں اس میں مسکوت آن ہوں. مورد کو دیکھیں گے، اگر مورد واجب کا ہوا تو واجب ہوگا، اگر ممکن بے امکان خاص کا ہوا تو امکان خاص کا ہوگا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. مثلا میں مثال لے لیں، اگر آپ کیا کرتے ہیں، علم کو مد نظر رکھتے ہیں، ٹھیک، اب علم کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ممکن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ممتنع نہیں ہے، کیونکہ ممتنع ہوتا تو کبھی ممکن نہ بنتا. اب یہ جب ممکن بن گیا تو اب آیا یہ واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا مورد ہوگا تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اگر یہ انسان کا مورد ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ ممکن پہ امکان خاص ہو جائے گا. طرف امکان عام میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے فقط یہ کہا، ایک چیز کو نفی کر کے بس فیصلہ کر دینا. میرے نزدیک جب آپ نے کہہ دیا الانسان ممکن، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ممتنع نہیں ہے، لیکن آیا یہ واجب ہے یا امکان خاص رکھتا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مسکوت عنہ ہوں. اس میں آپ نے خود فیصلہ کسی اور قرینے کے ذریعے کرنا. یہ امکان عام ہے. پر امکان خاص میں سلب ضرورتین ہے اور امکان عام کے اندر سلب ضرورہ ہے، لیکن کہاں سے؟ طرف مقابل سے. یہ یاد رکھیں، یہ منطق مظفر میں بھی مفصل آیا ہوا ہے، جو دوستان پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور جنہوں نے ذہن میں نہیں ہے وہ دوبارہ منطق کی طرف رجوع کر لیں تو اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی اصطلاح کیا ہے امکان کی؟ امکان خاص. نا اگلے فصل میں نہیں جانا ہے، اسی کے اندر تیسری قسم جو ہے وہ امکان اخص کی ہے، امکان اخص. امکان اخص، امکان اخص میں کیا ہوتا ہے؟ تین ضرورتیں سلب ہوتی ہیں، امکان خاص جہاں سلب الضرورتین ہے، امکان عام جہاں پر سلب الضرورت فی طرف المقابل یا طرف المخالف. امکان خاص کہاں ہے؟ کہ جہاں پر تین ضرورتیں سلب ہوں. کون کون سی لکھیں؟ ایک ضرورت ذاتی، میں عرض کرتا ہوں ان سے کیا مراد ہے، ضرورت ذاتی. دو ضرورت وصفی. تین ضرورت وقتی. یہ تین ضرورات جس سے آپ سلب کر دیں گے وہ امکان اخص کہلائے گا. اب میں ضرورات کی وضاحت کر دوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. ضرورت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کافی دیر سے، یعنی جب بھی کسی چیز کو ذاتی کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، ذات سے یا غیر ذات سے؟ خود ذات سے. یعنی جب ہم نے کہا کہ ضرورت ذاتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ضرورت کا منشا کون ہے؟ ذات ہے. یعنی اگر ضرورت جو ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ ضرورت ذاتی کہلائے گی. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان ناطقن، ناطقن بالضرورہ. سب منطق کی باتیں آپ، منطق مظفر جس نے اچھے طریقے سے پڑھی ہو. الانسان ناطقن بالضرورہ، کوئی آپ سے سوال کرے یہ ضرورت کیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس قضیے کی تحلیل کریں گے، ناطق کا انسان سے کیا رابطہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ نطق چونکہ انسان کی ذات میں شامل ہے تو لحاظ ناطق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ناطق نہ ہوا تو انسان ہے نہیں ہو سکتا. بس اس ضرورت سے مراد یہ ہے کہ یہ ضرورت ذاتی ہے، یہ ضرورت ذاتی، یعنی ایسی ضرورت جو ذات سے نشأت پیدا کرے یا منشا، پر ایک ضرورت ذاتی. ضرورت وصفی کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں الانسان
ضرورت جو ذات سے
پیدا ہو من الانسان الکاتب متحرک الاصابع بالضرورہ. میں لکھ رہا ہوں، جب میں یہ لکھ رہا ہوں الانسان الکاتب ہوں، اس کتابت کی حالت میں میری انگلیاں جو حرکت کر رہی ہیں، یہ حرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کاتب ہی تب بنوں گا جب میری انگلیاں حرکت کریں گی. فرماتے ہیں تو یہ قضیہ کیا کہتا ہے؟ قضیہ کہتا ہے وہ انسان کے جو کاتب ہے لکھ رہا ہے وہ حتمن و بالضرورہ کیا ہے؟ متحرک الاصابع ہے، انگلیاں چل رہی ہیں اس کی. اب یہ سوال یہ کہ بالضرورہ یہ ضرورت کون سی ہے؟ کہتے ہیں ضرورت ذاتی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرکت جو ہے وہ انسان کی ذات کو تشکیل نہیں دیتی، انسان کی تاریخ کو حرکت بیچ میں آتی ہے نہیں آتی، بس یہ ضرورت ذاتی تو نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ یہ حرکت والا جو وصف ہے انسان کو کب حاصل ہوا؟ جب اس کو مد نظر رکھیں، یعنی انسان اگر کاتب بنے تو یہ حرکت اس کے اوپر عارض ہوتی ہے اور وہ بالضرورہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی حرکت جو کسی وصف کی وجہ سے آئے، ایسی ضرورت کہ جو کسی وصف کی وجہ سے آئے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ضرورت وصفیہ. بس اگر یہ کہا جائے کہ الانسان الکاتب متحرک الاصابع بالضرورہ، تو یہاں بالضرورہ سے مراد کیا ہے؟ ضرورت وصفی ہے، نہ کہ ضرورت ذاتی. اور امکان خاص میں ضرورت ذاتی کو بھی نفی کرنا ہے اور ضرورت وصفی کو بھی نفی کرنا ہے. ابھی قضیہ بنائیں گے تو دیکھیں گے اس میں. یہ ہو گیا، یہ دو ضرورتوں کی ذات ہوگی. تیسری ضرورت، تیسری ضرورت ہے ضرورت وقتی. مثلا کوئی کہتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین روشن ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ بز ضرورہ ہے, یعنی حتماً روشن ہوتی ہے. یعنی کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے سورج طلوع ہوا ہو لیکن زمین روشن نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا, بز ضرورہ ہے, حتماً ہونا ہے اس نے. تو کہتا ہے یہ بز ضرورہ کہاں سے آیا ہے اس کا؟ یہ ضرورت اس کی زمانے کی وجہ سے آئی ہے. یعنی جس وقت سورج طلوع کرے گا تو حتماً زمین کیا ہے؟ روشن ہوگی. بس وقت موجب بن رہا ہے کہ ضرورت آئے یہاں پر. بس ایسی ضرورت کہ جس کا منشا وقت بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت ہے وقتیہ. بس امکان اخذ پھر کیا ہو گیا؟ ان تین تینوں ضرورتوں کو ختم جو کرے, آ کر سلب کرے, وہ اس کو کہیں گے یہ امکان اخذ رکھتا ہے.
بس ایسی جملہ
جی
بتا رہے تھے,
ایسی ضرورت جو وقت کی وجہ سے پیدا ہو, وقت منشا ہو اس ضرورت کا, وہ ضرورت وقتیہ کہلاتی ہے. اس کی مثال آپ کو عرض کر دی ہے. ٹھیک ہوگی, یہ ایک اصطلاح آپ ذہن میں رکھیں, اگر امتحان میں آ گئے تو آپ بھولے نہیں. اس سے زیادہ توضیح نہیں دیتے تو پھر ضرورت نہیں ہے. آگے آتے ہیں اگلی اصطلاح کی طرف, وہ کیا ہے؟ امکان استقبالی. امکان استقبالی کسی کہتے ہیں؟ اس میں چار ضرورتیں سالو ہوتی ہیں. ترتیب ذہن میں رکھتے ہیں, اگر مطلب امتحان میں پاس میں بعض اوقات اس طریقے سے تیاری کرتا ہوں امتحانوں کی. جو بحث لمبی ہو تسلسل کے ساتھ اور مجھے پتا ہے کہ اس کو حفظ نہیں کر سکوں گا, ان میں سے نکات مشترک نکالتا ہوں. نکات مشترک نکال کے پھر ان کے امتیازات ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں اور اس کو حفظ کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ تجربہ کیا ہے, یہ تجربہ اتنا کامیاب رہا ہے کہ میں نے بہت سارے اس طریقے سے سوال حل کیے ہیں. اب مثلا آپ سے اگر کہا جائے امکان اخذ کی تعریف کریں تو آپ کے ذہن میں اب تعریف تو نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ اس طریقے سے یاد رکھیں اس کو, امکان وہ ہوتا ہے جس میں سلب ضرورہ ہوتی ہے. اب سلب ضرورہ مختلف ہیں, کبھی سلب ضرورہ واحد ہے طرف مقابل کی, کبھی سلب ضرورتین ہے, کبھی تین ضرورتوں کو سلب کرنا ہے, کبھی چار کو سلب کرنا ہے. اب ترتیب سے ان کو یاد رکھ لیں. سلب ضرورتین امکان خاص کو کہتے ہیں, سلب ضرورہ واحد امکان عام کو کہتے ہیں, سلب ضرورت ثالث تین جو کرتے ہیں, چونکہ تین زیادہ ہو گئی ہیں پس وہ خاص ہو گیا, اور چار جب آ جائیں گی تو اس کا نام انہوں نے ایک اگرچہ اخص الاخص ہونا چاہیے اس کو, لیکن امکان استقبال اس کا نام رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زمانے استقبال سے بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو نفی کرتا ہے. بہرحال اس اعتبار سے وائلہ یہ آپ یوں کہیں اخص الاخص ہی مان جاتا ہے, کہ اخص سے بھی خاص تر ہے کیونکہ چار ضرورتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں تین ضرورتیں وہی والی لکھیں اس کے اندر, ضرورت ذاتی, ضرورت وصفی, ضرورت وقتی. یہ تینوں ضرورتوں کے ساتھ ساتھ چوتھی ضرورت جو اس کے اندر سلب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت بشرط المحمول. ضرورت بشرط المحمول کو بھی اس نے نفی کرنا ہے آ کر. بشرط المحمول باقی تینوں وہی. ضرورت بھی شرط معمول کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو سمجھا. مثلا آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بیٹھنا آپ کے لیے اس وقت ضروری ہوا ہے, ضروری ہے, یعنی واجب ہو چکا ہے آپ کے لیے. اب اس صورت میں جو آپ کے اوپر جو یہ ضرورت اور وجوب آئی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں, یعنی ہونے کے بعد جو ضرورت آ جائے اس کو کہتے ہیں بشرط المحمول.
आपका वजूद वाजिब है, मुमकिन है,
मुमकिन है,
लेकिन जब आप मुतवल्लिद हो जाएंगे इस कायनात में आ जाएंगे, क्या बन जाएंगे?
वाजिब।
ये जो वाजिब आपके पास आए, होने के बाद जब कोई चीज आ जाए, जरूरत आ जाए, उसको कहेंगे जरूरत बिशर्तिल माहिया। यानी कोई आपको कहे कि आपके बैठे होने की हालत में वाजिब है कि आप बैठे हों, ये जो आप कह रहे हैं कि बैठे होने की हालत में वाजिब है कि आप बैठे हों, ये जो वाजिब होना है ये क्या कहलाता है? ये बिशर्तिल मामूल। मैं खड़ा हूं, खड़े होने की हालत में मेरा दो पैरों पे खड़ा होना वाजिब है, जरूरी है मेरे लिए दो पैरों पे खड़े, यानी मैं उसी हालत को कि जिस हालत में हूं उसको मद्देनजर रख के अपने ऊपर वजूद को हामिल करता हूं, इसको कहते हैं जरूरत बिशर्तिल मामूल। मसलन आप कहते हैं कि अल इंसान, अगर आप कहें फकत अल इंसान को मद्देनजर रखो तो वो मुमकिन है, ठीक, लेकिन अगर कहा जाए अल इंसान हो, अल इंसानुल मौजूद, मौजूदुन बिज़रूरा, यानी ऐसा इंसान के जो वजूद पैदा कर गया है उसका वजूद बिज़रूरा है, ये जरूरत क्या कहलाती है? बिशर्ते मामूल। बात वाज़े है?
यानी ऐसा मामूल जिसका होना,
ज़हन में बिठाएं इसको, फकत इस्तलाह याद कर
ताकि इम्तिहान में अगर आ जाए इसको लिख, मैंने ये समझाया आपको ताकि जरूर बिशर्तिल मामूल को जहन में बिठाएं और फिर इसको कापी के अंदर देख के आपके जहन में आ जाए बिशर्तिल मामूल किस बिलाग का नाम है, ताकि वहां लिख सकें जा, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं।
आपने एक जुमला कहा था ना, वो जरा दोबारा कीजिएगा,
यानी आप लिखें, इन्होंने क्या जुमला लिखा है मैं इधर से लिखवा देता हूँ,
ऐसी जरूरत,
यानी ऐसी
जो किसी चीज के हासिल होने के बाद
जिस हालत में उसकी हालत में होना जरूरत बेशक में
है। अपनी तरफ से लिख लें आप जुमला, मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा क्या बनाऊं इसको, आप समझा दिया है कि इसको जरूरत बेशर्ते मामूल कहा जाता है,
ऐसी जरूरत जो हासिल होने के बाद,
जो हासिल होने के बाद जरूरत को लेकर आती है, मतलब अल इंसानुल मौजूद जो है ये बिस जरूरा मौजूद है, बैठा हुआ इंसान बिस जरूरा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ इंसान बिस जरूरा खड़ा हुआ है, मतलब इस तरीके की को क्या कहते हैं? बिशर्तिल महमूल कहते हैं। अगली इस्तेलाह क्या है? इम्कान वुकूई। इम्कान वुकूई امکان وقوعی کیا ہے؟ اس کے اندر سلبے اب کیا پائے جاتے ہیں؟ دو سلب پائے جاتے ہیں، ایک سلب امتناع بالذات اور دوسرا کیا ہے؟ سلب امتناع بالغیر۔ اب آج آپ کا امتحان ہوتا تو بتائیں یہاں پہ آپ کیا لکھتے؟ امتناع بالذات میں اور امتناع بالغیر میں، کیونکہ یہ کل پڑھا ہے اور بہت زور لگا کے پڑھا ہے اس کو، یعنی آج آپ کا امتحان ہوتا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ یہاں پہ کوئی پوچھتا آپ سے امتناع بالذات اور امتناع بالغیر سے کیا مراد ہے؟
امتناع بالذات یعنی جو خود اپنی ذات سے پیدا ہو،
مثلا مثال کیا دی تھی اس کی؟ آسان سی مثال ہے، بہت زیادہ ہر نئی کی زبان میں بار بار اس کو تکرار کیا ہے، بہت آسان سی مثال ہے،
انسان
ناطے کے ممتنع بذات ہے،
ممتنع
ہے
تو نہیں ہے،
امتناع کی مثال لینا، یعنی
آسان سی مثال ہے اور کئی دفعہ تکرار کی ہے، حتیٰ کہا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کو سمجھتا ہے، کیا مراد ہے اسے؟ ٹھیک ہے
یہ جو نہیں ہے یہ بھی ذات ہے،
یہ تو میں نے مثال دی تھی نا، آپ نے لکھنا کیا ہے؟ جب آپ سے کہا جائے گا امتناع بالذات کی تعریف کریں اور اس کو وضاحت کریں
کسی چیز کے وجود کو،
تو اس کی مثال آپ کیا لکھیں گے؟
کسی چیز کے وجود کے نہ ہونے کا تصور کرنا، وہ اس کا نہ ہونا بالذات، کسی چیز کا عدم بالذات
آنا، یہ تو واضح ہے آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی، یعنی ایسی ذات کے جس کی ذات سے امتناع نکلتا ہو، یعنی امتناع ذات اس کی تقاضا کر رہی ہے کہ یہ ممتنع ہے، شریک باری تعالیٰ ممتنع بالذات ہے۔ دوسری آسان سے مثال کیا ہے شریک باری تعالیٰ کے علاوہ بھی؟ اجتماع النقیضین، آسان سی مثال ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے اجتماع النقیضین محال ہے، بار بار مثالیں دی تھی کہ بچہ جو ہے وہ، اس کو بھی کہو گے یہ ہے اور نہیں بھی ہے، وہ کہے گا بابا پاگل ہو گیا تم، یہ کیا اجتماع النقیضین ہے، یہ اجتماع النقیضین کا محال ہونا کیا ہے؟ خود اجتماع النقیضین کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں ممتنع ہوں، میں خارج میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اور امتناع بالغیر کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو تعریف ہوگی، مثلا امتناع اس کی ذات کی طرف سے نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف سے ہے، ٹھیک، امتناع بالغیر ہو گیا۔ مثال کیا دیں گے اس کی؟ تو اجتماع وہ ممتنع بالذات ہے، اجتماع المثلین، لکھوائی تھی مثالیں، کیا تھی؟ معلول کا
علت کے بغیر، معلول
معلول کا علت کے بغیر پیدا ہونا، ہونا کیا ہے؟ یہ ممتنع بالغیر ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر چیز علت کی محتاج ہے، علت نہیں ہوگی تو معلول کا آنا ممتنع ہے، ماں باپ ہی نہ ہوتے آپ کے میرے خارج میں آ سکتے، قیامت بھی آ جاتی ماں باپ ہمارے نہ آتے تو ہم نہ آتے، بس اس وقت ہمارے ماں باپ کی نہ ہونے کی صورت میں ہمارا وجود کیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے ماں باپ نہیں ہے لیکن ہم ہیں، ہم کہیں گے نہیں یہ ممتنع بالذات بالغیر ہے، ممتنع ہے لیکن بالغیر ہے، کیوں؟ کیونکہ عدم علت کی طرف سے یہ امتناع آ رہا ہے، چونکہ علت نہیں ہے بس معلول نہیں آ سکتا، علت آ گئی ہاں پھر آ جائے گا، پھر مشکل نہیں ہے۔
سر قیامت آنے کی علت کیا ہوگی؟
کیسے؟
خدا علت نہ ہو اس کی معلول نہیں آتا،
ہاں خدا ہر چیز ہر حادثے کی علت خدا، اسی لیے کہتا ہوں خدا علت ال علت،
ہر حادثے
کی
جو بھی روڈ حادثہ ہو
جو کچھ ہو سب خدا کی طرف سے، یہ علم کلام کی باتیں ہیں، وہی میں کہتا ہوں
تو
یہ آپ حل کریں جا کے، اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر ہلے، آپ کی کوئی حرکت نہیں ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر ہلے،
میری طرف سے
کوئی شر ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار میں، یہ کلام کی باتیں ہیں، آیا جو شر آپ انجام دے رہے ہیں خدا کی طرف کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟
اجازت ہے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے اس شر کا،
وظیفے کی بات نہیں چل رہی ہے، کس کا وظیفہ ہے وہ ہو رہا ہے،
علت کی بات
چل رہی ہے، علت ہے خدا، علت ہے آپ کے شر کی، علت خدا، اگر آپ خدا کو علت نہیں مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، جس طرح کے علم کلام میں ایک نظریہ ہے وہ بس
نہ اس چیز سے خدا کو علت مانیں گے کہ اس کا حساب و کتاب وہ میرے ذمہ ہے، علت تو خدا کے پاس،
ہاں علت تو خدا ہے یا نہیں ہے، یعنی میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کی علت بھی خدا ہے،
خدا نے طاقت دی ہے سب کچھ،
وہ ایک الگ باتیں ہیں اس میں، یعنی ہر چیز خدا کی طرف سے، اب اس کو حل کیسے کرنا ہے اتنے آسانی سے بھی حل نہیں ہے، یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں اصل شرک ہے یہ، لیکن متکلم کی حیثیت میں رہ کے کافی ہے، لیکن تھوڑا سا بالا تر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں اسلم یہ بھی نہیں ہے. کلام انتہائی مہم ہے. اس وقت پاکستان کی حالت جو خراب ہے وہ علم کلام کی وجہ سے ہے. عقائد ہمارے ٹھیک نہیں رہے ہیں. دشمن نے جو پاکستان پہ حملہ کیا ہے عقائد کی وجہ سے کیا ہے. آج دیکھیں ہمارے ممبر پہ کبھی عقائد صحیح بیان ہوئے ہیں؟ تو اگر ابھی بھی پاکستانی طلاب یہاں بیٹھ کے کلام کی طرف متوجہ نہ اور ایرے غیرے دوسرے علوم کے اندر چلے جائیں تو ہے پہ ان کے اوپر زندگی گزارے علم کلام کے اندر. چاہے کسی رشتے میں جائیں, میں وہ ذوق کی طرف پھر اشارہ کرتا ہوں, جائیں اس کے اندر جہاں ذوق ہے, لیکن اپنے پاکستان کے حالات کو مدنظر رکھے, اس دوسرے علم کو بھی ساتھ لے کر چلیں. مثلا میں میرا ذوق فلسفہ ہے, یعنی آپ کو اپنا اس دن بات ہو رہی تھی, مطلب فلسفہ بازوں کو پسند نہیں ہے, اصلا نام سننا پسند نہیں کرتے, اصلا پڑھیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے. یعنی میری ایسی کیفیت ہے میں پورے دن میں اگر فلسفی کتاب اٹھا کے مطالعہ نہ کروں میرا دن نہیں گزرتا, یعنی اتنا ذوق ہے میرا فلسفے کے اندر. 10-12 سال سے مسلسل جو ہے فلسفے کے ساتھ ہے اس کا. لیکن جب تخصص کی باری آئی تو میں نے تخصص کلام کے اندر لیا, اس کے اندر کام کر. اور دوسرے دو جی میرے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بار بار تذکر دے, اپنے ذوق میں جاؤ. میں یہ نہیں کہتا, کیونکہ اگر ذوق کے علاوہ کسی علم میں چلے گئے کسی علم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کام اپنے علم کے اندر کریں. تاریخ میں ہے تاریخ میں جائیں, قرآن کا ہے قرآن میں جائیں, کلام میں ہے کلام میں جائیں, فلسفے میں ہے فلسفے میں جائیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے علاقے کی مشکلات کیا ہیں. اگر آپ کے علم کے مطابق ہے سونے پہ سہاگا ہے. اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں میرے علم کے مطابق نہیں ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں, تو پھر دوسرے علم میں بھی کام کریں جا کر. اور کلام ان میں سے ہے کہ جس میں ہر طلاب نے کام کرنا ہے, چاہے اس کا رشتہ ہو یا نہ ہو. مٹا دیا اس کو. اچھا, امکان وقوعی کی تاریخ کر رہا تھا کہ اس میں کیا ہے, 2 سال پائے جاتے ہیں, ایک سال بے امتناع بالذات اور ایک سال بے امتناع بالغیر. بالغیر سلب امتناع بالذات, یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ فلاں چیز امکان وقوعی رکھتی ہے, یعنی کیا مراد, وہ چیز نہ تو ممتنع بالذات ہے نہ ممتنع بالغیر ہے. امکان وقوعی یعنی پیدا, امکان پیدا کر گیا تھا وہ پیدا. مثلا آپ امکان وقوعی رکھتے ہیں, ممکن ہے آپ, درست ہے. اب آپ کیا ہیں اس وقت, نہ ممتنع بالذات ہیں نہ ممتنع بالغیر ہے. ممتنع بالذات نہیں ہے کیونکہ آ گئے ہیں, ممتنع بالغیر نہیں ہے چونکہ علت ہے تو تب آپ آئے ہیں, علت نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے وہاں پر. تو یہ امکان وقوعی کی مثال ہے. اس کے بعد امکان استعدادی ہے. یہ تھوڑی سی تذکر, اس میں تھوڑا توجہ کیجئے گا, کیونکہ یہ ایک فلسفے کی خاص اصطلاح ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, بہت سارے فلسفی مسائل میں ہو کام آتی ہے, بعض اوقات علم کلام کے اندر بھی یہ تھوڑا بہت کام کرتی ہے اصطلاح. امکان استعدادی, امکان استعدادی کیا ہے؟ امکان استعدادی دیکھیں, ایک مثال سے پہلے اس کو عرض کرتا ہوں پھر اس کی طرف آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گندم کا دانا کس چیز کی استعداد رکھتا ہے؟ کیا نکلے گا؟ ہاں کیا نکلے گا؟ گندم سے چاول نکلیں گے, گندم سے گندم نکلے گی. گندم کا دانا قابلیت رکھتا ہے کس کی؟ گندم کی. ٹھیک, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دانے کے اندر ایک قابلیت پائی جاتی ہے اور دوسری چیز کیا ہے, گندم ہونے کی. اگر اس دانے کو ہم قابلیت کی طرف نسبت دیں تو یہ قابلیت استعداد کہلاتی ہے. یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں، اس کے اندر اشارہ کیا تھا آپ کو، یعنی جب مادہ و صورت کی بات چل رہی تھی یہ والی بات تھی، وہاں پر کہا کیا تھا، جو چیز جس چیز بننے کی آپ قابلیت رکھتے ہیں اس قابلیت کو استعداد کہتے ہیں، اس استعداد کا دوسرا نام کیا ہے؟ مادہ. وہاں پہ توضیح دے رہی تھی. ابھی فقط آپ نے استعداد کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک، یہ استعداد ہے.
اگر گندم کے دانے کو
دانے قابلیت کی طرف ہم نسبت دے کر دیکھیں تو یہ قابلیت کیا کہلائے گی؟ استعداد. یعنی دانا استعداد رکھتا ہے گندم کا. لیکن اگر ہم اس طرف سے آئیں، ہم کیا کرتے ہیں گندم کو، یعنی اس قابلیت کو صفت بنائیں گندم کی. ابھی تو ہم نے کیا کیا تھا، دانے کو اس کی قابلیت کو صفت بنایا تھا دانے کی، کہ دانا جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے، تو لہذا ہم نے کہا کہ دانا استعداد رکھتا ہے. اور جب ہم نے کہا کہ یہ گندم ہونے کی قابلیت رکھتا ہے، تو اس وقت اس کا، جب آپ گندم ہونے کی اس سائڈ کو آپ مد نظر رکھیں گے، تو اس کا نام ہے امکان استعدادی. ہے ایک ہی چیز، فقط اعتبار کا فرق ہے، آپ کی نظر کا فرق ہے، آپ کہاں سے ڈالتے ہیں نظر. اگر تو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ دانا چونکہ قابلیت رکھتا ہے، یہ استعداد کہلائے گا، یعنی قابلیت وصف بن رہی ہے کس کی؟ دانے کی. اس وقت استعداد کہلائے گی. لیکن اگر اس طرف سے دیکھیں کہ گندم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر یہ کیا کہلائے گا اس وقت؟ جب یہ ہو جائے گا وصف، اس کو کہیں گے امکان استعدادی. ٹھیک ہے، اس کی تعریف اب یعنی سمجھ میں تو آ گیا نا آپ کو. ابھی میں تھوڑا تعریف اس کے لکھواتا ہوں، اگر وہ مشکل عبارت ہوئی تو اس کو خود آسان کر لیجیے گا، اگر آسان ہوئی تو آپ اسی کو یاد کر لیجیے گا. امکان استعدادی پس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ پس دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ دانے کا گندم بننا، خصوصیت جو پائی جاتے ہیں اس سے. ایک ہے ہمارے پاس مستعد. مارک کریں، ہماری جو ہے وہ جواب دے دیں. مستعد یعنی اس میں فاعل. اور ایک کیا ہے ہمارے پاس؟ مستعد له. مستعد له یعنی جو گندم جو ہے وہ مستعد له ہے، ٹھیک ہے، یعنی گندم بنے گی استعداد، یعنی مستعد له یعنی جس کے لیے وہ مستعد ہے. کس کے لیے وہ مستعد ہے؟ گندم کے لیے مستعد ہے. گندم کیا ہو جائے گی؟ مستعد لہو کہلائے گی. اور مستعد کیا ہے پھر؟ دانا. نا دانا استعداد تو خصوصیت ہے، دانا مستعد ہو جائے گا. اب ہم کہتے ہیں اس قابلیت کو ہم خصوصیت کا نام دیتے ہیں تعریف کرنے کے لیے، ٹھیک. اب امکان استعدادی اور استعداد کی تعریف دونوں لکھ لیں. امکان ابھی آپ اس طرح لکھ لیں کہ اگر وہ خصوصیت جو دانے میں پائی جاتی ہے، اگر اس کو ہم مستعد یعنی دانے کی طرف لحاظ کریں، تو اسے استعداد کہتے ہیں. اور اگر مستعد له یعنی گندم کے اعتبار سے لحاظ کریں، تو امکان استعدادی کہلاتا ہے.
اگر ہم اس دان کیا کرتے ہیں قابلیت یا خصوصیت کو جو بھی آپ لکھ لیں مستعد کے اعتبار سے لحاظ کریں تو اس کو استعداد کہیں گے، اگر ہم گندم یا مستعد اللہ کے اعتبار سے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں اس کی طرف بشک دھیان نہ دیں، یعنی اگر ہم قابلیت یا خصوصیت کو مستعد کے اعتبار سے لحاظ کریں تو اس کو استعداد کہیں گے، اور اگر اس قابلیت یا خصوصیت کو ہم مستعد لہو یعنی گندم کے اعتبار سے لحاظ کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ امکان استعدادی.
دونوں کے درمیان نسبت کو کیا کہیں گے؟
کن کے درمیان نسبت کو؟
مستعد اور مستعد لہو، گندم گندم اور گندم کا دانا،
یا پہلے کے درمیان نسبت تو نہیں ہے، نسبت تو یہی ہے کہ دانا صلاحیت و خصوصیت رکھتا ہے کس چیز کی؟ کہ وہ گندم میں بدلے. ہم کہتے ہیں اس خصوصیت کی دو طرفیں، ایک دانے کے ساتھ مربوط ہے، کس کے ساتھ مربوط ہے؟ گندم کے ساتھ. اگر خصوصیت کو آپ دانے کے ساتھ لحاظ کرو تو وہ کیا کہلائے گی؟
استعداد.
اگر آپ اس خصوصیت کو کیا ہے آپ گندم کے ساتھ لحاظ کریں گے تو وہ امکان استعدادی کہلائے گی. یہ امکان استعدادی ہے. ایک بات اس کے اندر موجود ہے اس کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنی معلوم امتحان میں آ سکتی ہے نہیں. بہرحال ایک فرق تھا امکان استعدادی اور امکان ذاتی میں کیا فرق ہے. ہاں ایک یہ لکھ لیں بس، باقی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. امکان استعدادی اور امکان ذاتی میں فرق نہیں ہے ادھر مارکر امکان استعدادی اور امکان ذاتی میں فرق. کیا فرق ہے؟ پہلا فرق، امکان ذاتی اعتباری ہے یعنی خارج میں موجود نہیں ہے. امکان استعدادی امر وجودی ہے اور خارج میں موجود ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ امکان ذاتی شدت و ضعف نہیں رکھتا اور امکان استعدادی کیا ہے؟ شدت و ضعف رکھتا ہے. یہ دو فرق ذہن میں رکھیں تاکہ اگر مثال سوال آ بھی جائے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جلدی لکھیں، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اور ابھی ایک فصل بھی ہماری ختم نہیں. میرا ارادہ تھا 4-5 فصلیں کریں. سر لکھا کریں جلدی جلدی، ہو جاتا ہے اپنے خیال میں، بعد میں لکھتے ہیں. شدت و ضعف، شدت و ضعف سے کیا مراد؟ یعنی امکان استعداد، یہ اوپر والا تو سمجھ میں آیا کہ اعتباری ہے یعنی امکان ذاتی آپ کو خارج میں نہیں ملے گا. ابھی اگلی فصل میں یہی توضیح دینی ہے، وہ واضح ہو جائے گا. امکان استعداد خارج میں موجود ہے، دانے کے اندر قابلیت خارج میں ہے نا، خارج میں دانا قابلیت بھی وہی موجود ہے تو خارج میں ہے وہ. امکان ذاتی شدت ضعف نہیں رکھتا، یعنی کبھی آپ نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ زیادہ انسان تر ہے وہ کم انسان تر ہے؟ نہیں،
امکان ذاتی جو ہے وہ کبھی بھی ماہیت جو ہے وہ اس میں شدت و ضعف نہیں پایا جاتا، لیکن امکان استعدادی کو آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نطفے کے اندر استعداد کم ہے انسان بننے کی، لیکن مضغہ کے اندر انسان بننے کی کیا ہے استعداد زیادہ ہے، یعنی جتنا یہ پروسیجر زیادہ ہوتا جائے قریب قریب جاتا جائے گا استعداد بڑھتی جائے گی، نطفہ دور تر ہے اس میں انسان بننے کی استعداد کم ہے، جب یہ مضغہ علقہ اب جو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے مراحل وہ آخری مرحلہ میں استعداد بہت شدید ہے، باقیوں میں تھوڑی کم تر ہے، بس امکان استعدادی میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے، لیکن امکان ذاتی میں اس قسم کی شدت و ضعف نہیں پایا جاتا۔ یہ یہاں پہ ایک فصل ہماری تمام ہو گئی۔ اگلی فصل ساتویں بنتی ہے، اگلی فصل کیا ہے؟ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہی جو ابھی پہلا فرق ہم نے بیان کیا تھا کہ امکان ذاتی کیا ہے، امر اعتباری ہے، یہاں پر یہی بیان کرتے ہیں کہ امر یہ کیا ہے، امکان ذاتی یا امکان جو ہے وہ اعتبار عقلی ہے۔ اعتبار عقلی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ فقط ذہن میں موجود ہے امکان ذاتی، یعنی امکان، ابھی امکان ذاتی میں ہماری بات چل رہی ہے، وہ باقی جو امکانات ہیں وہ اپنی جگہ پہ باز ہوتی ہیں، ان کی وہ مراد نہیں ہے۔ ابھی جو یہاں پہ امکان یہ جو کہا گیا کہ ان الامکان اعتبار عقلی، امکان امکان ذاتی ہے، یہاں پر یہ کہتے ہیں اعتبار عقلی ہے، یعنی کیا مراد، یعنی خارج میں موجود نہیں ہے فقط ذہن میں ہے۔
اس کی ہیڈنگ کیا،
یہی لکھیں فقط، اس کو سمجھیں کیونکہ مطلب آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں بہت زیادہ، فقط سمجھیں اور اگلے آگے نکلیں، اس میں مردد نہ ہو اس میں، اگر اس کو بعد میں آپ نے مطالعہ امتحان کے لیے کیا تو تھوڑا بہت سن کے اس کو لکھ لیجیے گا۔ اعتبار عقلی کا معنی کیا، یہی ہے خارج میں موجود نہیں ہے فقط کیا ہے ذہن میں موجود ہے۔ کیسے؟ عرض کیا تھا، مثلا ہمارے پاس خارج میں یا کیا ہے ماہیت، ماہیت کیا ہے یا موجود ہے یا کیا ہے معدوم ہے، لیکن جب آپ ماہیت کی ذات کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، کیوں؟ آپ نے کہا تھا ماہیت متساویت و نسبہ اپنی ذات کے اندر، یہی کہا تھا نا، تو جب یہ متساویت و نسبہ، ماہیت نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی ماہیت خارج میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے؟ نہیں کہہ سکتے، بس ماہیت جو وہ اعتبار عقلی ہے، یعنی ذہن میں فقط موجود ہوتی ہے، خارج میں موجود نہیں ہے، خارج میں انسان یا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب انسان کی ذات کو فقط آپ مد نظر رکھیں گے تو یہ انسان اپنی ذات میں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، یعنی انسان کی ذات کو تشکیل دینے والی چیزیں نہ وجود ہے نہ عدم ہے، بس اس اعتبار سے جو ماہیت کی ذات ہے ماہیت من حیث و ہیا یا یہ کیا ہے فقط ذہن میں ہے خارج میں نہیں ہے۔ اور کیا دوسرا انہوں نے کیا حکم بیان کیا ہے کہ امکان لازم ماہیت ہے، لازم ماہیت سے کیا مراد ہے، یعنی جہاں بھی ماہیت ہوگی امکان ہوگا، اصلاً کبھی بھی ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتے، یہ لازم کا معنی ہے۔ کیسے ہے، مثلا کیا ہے یہ نہ موجود ہونا نہ معدوم ہونا، اس کا دوسرا نام ہے امکان، یعنی ماہیت ممکن ہے عدم پیدا کر لے، ممکن ہے وجود پیدا کر لے، بس ماہیت جہاں ہوگی وہ حتماً امکان پایا جائے گا، بس اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ان الامکان لازم للماہیہ، بس یہ دو حکم انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ آٹھویں فصل میں یہ انتہائی مہم فصل ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں جس بعض اوقات میں جن فصلوں پہ زور دیتا ہوں وہ امید ہے کہ سوالاتی فصلوں میں سے یہ ان میں سے ایک فصل ہے۔ صحیح لکھتی ہیں، مٹتی نہیں ہے، اگلی فصل کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک یہاں پہ دو مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ممکن علت کا محتاج ہے ایک، اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس محتاج ہونے کی علت کیا ہے، خود احتیاج کی علت کیا ہے، خود احتیاج کی علت کیا ہے. ممکن علت کا محتاج ہے، بدیہی ہے، آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں. کیوں، ہم نے کیا کہا تھا، ممکن کون ہے، یعنی جو کیا ہے، مثلا ماہیت یہاں موجود ہے، یہ متساویہ تو نسبہ ہے دونوں کی طرف، نہ اس میں وجود اخذ ہے نہ اس میں عدم اخذ ہے. اب یہاں پہ آپ کیا ہے، اگر یہ وجود پیدا کرنا چاہتی ہے تو خود بخود ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. کیوں، کیونکہ متساویہ تو نسبہ ہے دونوں کے لیے، کسی کے ساتھ اس کی رشتہ داری یا تمایل نہیں ہے اس کا. تو لہذا اس کو کیا ہے، یا معدوم ہونے کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے، وہ تسامحن کہہ رہا ہوں. اگر ماہیت وجود پیدا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کیا ہے، علت کی ضرورت ہے. کوئی باہر سے آ کر اس کو وجود تک لے کر جائے گا تو یہ موجود ہوگی، وائلہ نہیں ہو سکتی. بس اس اعتبار سے کہتے ہیں یہ ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ بدیہی ہے، ممکن کو تصور کر لینے سے ہی یہ نتیجہ نکل جاتا ہے کہ اس کو علت کی ضرورت ہے. ممکن کسے کہیں گے، جو وجود و عدم کے درمیان مساوی ہو. اب یہ وجود پیدا کرنا چاہتا ہے تو آپ خود بخود حکم لگا دیں گے پاس اس کو وجود کے لیے علت کی ضرورت ہے، بغیر علت کے تو خارج میں نہیں آ سکتی. بس اس اعتبار سے پہلے سوال کا جواب کیا ہو گیا، کہ ممکن علت کا محتاج ہے، یہ کیا ہے، محتاج ہے لیکن کیا ہے، بدی ہی ہے. ہاں یہ بھی بات کرنی ہے. یہاں پہ پھر آ کر متکلم اور فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کے علت احتیاج کیا ہے. علت احتیاج کیا ہے، حکما کہتے ہیں کہ علت احتیاج خود امکان ہے.
حکما کہتے ہیں کہ
خود امکان ہے،
خود امکان،
ہاں، یعنی چونکہ ممکن ہے علت کا محتاج ہے، خود امکان ہے علت احتیاج. اس فصل کو انتہائی دقت سے دیکھنا ہے کہ کیونکہ یہ بہت مہم فصل ہے.
خود کیا ہے،
خود یعنی چونکہ ممکن ہے لہذا علت کا محتاج ہے، خود امکان علت احتیاج ہے، ممکن ہونا اس کا علت کا محتاج ہے. اس اعتبار سے کہ ممکن ہے بس علت کا محتاج ہے، جتنی بھی آپ اس کو تعریف کر لیں، یہ حکما کا نظریہ ہے. اس کے مقابل میں متکلمین کا نظریہ کیا ہے، متکلمین کا نظریہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ امکان نہیں بلکہ کیا ہے، علت احتیاج حدوث ہے. حدوث جانتے ہیں کہ آپ کا تھوڑا بہت تو کلام پڑھا ہوگا، ذہن میں ہے حدوث کی تعریف. آپ کہتے ہیں کہ العالم حادث، منطق پڑھتے ہوئے بھی بہت سارے قضیے بناتے ہیں اس طریقے سے، جب باب قیاس میں العالم حادث، یعنی حادث یا حدوث سے کیا مراد ہے، کیا ہے، نہیں تھا پھر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حادث.
یعنی کس چیز کا،
یعنی اگر کوئی ذات مسبوق بے عدم ہو وہ کیا کہلاتی ہے، حادث. یعنی اگر کوئی چیز، مثلا قلم کیا ہے، یہ حادث ہے. کیوں، پہلے نہیں تھی اب ہے. اور جو ذات ایسے ہو کہ جو پہلے نہ ہو اور اب خارج میں آ جائے اس کو کہتے ہیں حدوث، حادث ہے یہ، حادث ہونا میں. بس حدوث کی تعریف کیا ہو جائے گی، یعنی جو کیا ہے، مسبوق بے عدم ہو. حدوث یعنی جو مسبوق بے عدم ہو، مسبوق بے عدم یعنی ہو، مسبوق بے عدم یعنی عدم کے ساتھ ملا ہوا ہو. ہر وہ ذات جو عدم کے ساتھ ملی ہو، یعنی پہلے عدم ہو اور پھر وجود ہو، اس صورت میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ذات کیا ہے، حادث ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ یہ کائنات پوری اس جو عالم امکان ہے اس کے اندر جو ملاک پایا جاتا ہے، کیوں علت کا محتاج ہوا یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ حادث ہے، چونکہ اس کے اوپر پہلے عدم تھا اور اب کیا ہے یہ وجود پیدا کر اور حدوث کی صفت اس کے اندر آ گئی ہے، لہذا کیا ہے یہ علت کا محتاج ہے. یہ متکلمین کا نظریہ ہے. حکما اپنے نظریے پر دلیل لے کر آتے ہیں، پھر متکلمین بھی لے کر آتے ہیں اور اس کو حکما رد کرتے ہیں. پہلے آتے ہیں حکما کی ادلہ کو بیان کر لیتے ہیں. حکما کے اب یہ اس حکما کی دلیل ہے. نظریہ حکما تھا. یہ دلیل کیا ہے اس کی؟ حکما کی دلیل ہے. پہلے وہ اپنا نظریہ ثابت کریں گے، پھر آ کر متکلمین کو رد کریں گے. پہلی دلیل یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آ کر بیان کرتے ہیں کہ حدوث ملا کے احتیاج بے علت نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حدوث کی ابھی تعریف کیا ہے. حدوث کسے کہتے ہیں؟ پہلے نہیں تھا پھر آ گیا، ٹھیک، عدم اور وجود. جب نہیں تھا، مثلا انسان جب نہیں تھا تو کہتے ہیں اس وقت کیا تھا؟ وہ عدم اس کے لیے ضروری تھا. عدم کی حالت میں عدم ضروری ہوتا ہے. جیسے یہ کون سی ضرورت بنے گی؟ عدم کی حالت میں عدم ضروری ہونا کون سی ضرورت بنے گی؟
ضرورت ایجاب.
ابھی بیان کر کے آیا ہوں. ضرورت کی حالت میں نا، عدم کی حالت میں عدم ضروری ہو تو کون سی ضرورت بنے گی؟ ذات تو نہیں دکھا رہا. بیٹھنے کی حالت میں بیٹھنا ضروری ہے، کون سی ضرورت ہے؟ بشرط المحمول. اب کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماہیت کو اگر عدم کی حالت میں دیکھیں گے تو اس کے لیے عدم ضروری ہے. اب یہ ضروری سے مراد کیا ہے؟ ضرورت ذاتی نہیں ہے اس کی، بلکہ کیا ضرورت؟ بشرط المحمول ہے. ہم کہتے ہیں کہ عدم کی حالت میں کیا ہے؟ عدم ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ مانا کہ ایک ہے. اور وجود کی حالت میں کیا ہے؟ ماہیت کے لیے کیا ہوگا؟ وجود کی حالت میں وجود ضروری ہوگا، وجود ضروری ہے. یہ بھی بشرط المحمول ہے، کیونکہ ہم نے اس کو وجود ہونے کی حالت میں اس کو دیکھا ہے، ٹھیک. اب کہتے ہیں، اب دقت کریں، پہلے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں متکلم کے یہ کیا ہے حدوث ملا کے احتیاج ہے، ہم کہتے ہیں حدوث نہیں بن سکتا، کیوں؟ حدوث کی تعریف کیا ہے؟ پہلے نہیں تھا اب ہے، یہ حادث کہلاتا ہے، جب نہیں تھا تو اس وقت عدم اس کے لیے ضروری تھا، اب آ چکا ہے اور پھر اس کے لیے کیا ہے وجود ضروری ہے، تو کہتے ہیں ضرورت، ایک مطلب یہ، دوسرا کیا ہے ضرورت کیا کرتی ہے احتیاج کو ختم کرتی ہے، یعنی جب ایک چیز آپ کے لیے ضروری ہے تو آیا آپ کے اندر احتیاج ہے، مثلا اس وقت آپ کے پاس کیا ہے قلم موجود ہے، آیا آپ کو احتیاج ہے کہ میرے پاس قلم ہو؟ نہیں ہے ضرورت، جب آپ کے پاس عدم، جب ماہیت عدم میں تھی تو عدم ضروری تھا، اب عدم کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ وجود پیدا کر، ہم ابھی وجود میں بات کر رہے ہیں، ہم نے اچھا یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم حادث کو کہاں سے انتظار کرتے ہیں، اس جگہ سے، یعنی جب نہیں تھا اور ہو گیا، ہونے کے بعد حادث ہونے کو ہم انتظار کرتے ہیں، مثلا آپ ہیں، میں آپ سے کیا کرتا ہوں حادث ہونے کو انتظار کروں، کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں پہلے آپ نہیں تھے، اس ٹیبل کو دیکھتا ہوں تو مجھے، میں اسے حادث ہونے کو انتظار کر، وجود کے بعد میں حادث ہونے کو انتظار کرتا ہوں، جب آپ حادث کہتے اس کو ہیں کہ جو وجود ہونے کے بعد انتظار ہو، تو اب وجود کی حالت میں تو وجود ضروری ہے اس کے لیے، تو یہ ملا کے احتیاج کیسے بنے گا؟ بات واضح ہوئی ہے؟ بس فلاسفہ کہتے ہیں کہ حدوث ملا کے احتیاج نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب حادث ہونے کو ہم انتظار کہاں سے کرتے ہیں، موجود ہونے کے بعد کرتے ہیں، اور موجود ہونے کی حالت میں وجود اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، بس ملا حدوث جو ہے وہ نہیں بن سکتا، لکھیں اس کو، حدوث ملا کے احتیاج نہیں بن سکتا کیونکہ حادث ہونے کو ہم شے کے موجود ہونے کے بعد انتظار کرتے ہیں، اور موجود ہونے کی حالت میں وجود شے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ضرورت احتیاج کو ختم کرتی ہے، پس حدوث احتیاج کا ملاک نہیں بن سکتا،
اور حدوث احتیاج کا ملاک
نہیں بن سکتا، لکھ لیا یہ، تو یہ دلیل اول تھی ان کی، دوسری دلیل لکھیں، پہلے تحلیل کرتے ہیں پھر آپ اس کو لکھئے گا، آپ نے کہا کہ حدوث علت احتیاج ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فرض کریں ایک چیز ہمارے پاس انسان نام کی ہے، یہ حادث ہے، ٹھیک، یہ حادث حدوث رکھتی ہے، کہتے ہیں یہ حدوث رکھتی ہے، حدوث کی تعریف ہم نے کیا کی تھی، جو عدم کے بعد وجود پیدا کرے، پس کا مطلب ہے کہ حدوث کب آئے گا، وجود کے بعد آئے گا، یعنی وجود پیدا کرے گا، وجود آئے گا تو کیا ہے حدوث آئے گا، ٹھیک، اچھا
وجود کب آئے گا؟ جب اس کو علت ایجاد کرے گی، وجود تبھی آئے گا نا. مثلا کیا حدوث کا ہمیں عرض کیا، حدوث کہاں سے انتظار ہوتا ہے؟ جب وجود آ جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، حادث ہونے کو انتظار کرتے ہیں. بس حدوث سے پہلے وجود کو ہونا چاہیے، ایک مرحلہ. اب وجود کب آئے گا؟ کہتے ہیں ایجاد علت کے بعد. مراحل کو دیکھنا ہے آپ نے. وجود کب آئے گا؟ جب علت اس کو وجود عطا کرے گی. ایجاد علت سے مراد کیا ہے؟ وجود اس کو تب ملے گا جب علت وجود عطا کرے گی اس کو. اور علت کب جا کر وجود عطا کرے گی اس کو؟ جب وجود اس کے لیے وجوب پیدا کرے گا. کیونکہ ہم نے پہلے بحث کی ہے کہ جب تک کوئی چیز وجوب کے مرحلے میں نہ آئے، واجب نہ ہو جائے، اس وقت تک تحقق پیدا نہیں کر سکتی. بس حدوث اگر کوئی چیز حادث ہے تو اس کو پہلے موجود ہونا چاہیے. وجود کہاں سے آئے گا؟ علت دے گی. علت کب وجود دے گی؟ جب اس شے کے لیے وجود واجب ہو چکا ہوگا. ٹھیک، واجب کب ہوگا؟ یہ وجود بھی کیا غیر ہی ہے نا، چونکہ عرض کیا تھا خدا کے علاوہ اگر کہیں بھی وجوب آپ کو مل جائے تو وجوب کون سا ہوگا؟ غیر ہی ہوگا. جب یہ وجوب غیر ہی ہے اس کا مطلب یہ بھی غیر کا محتاج ہے. تو کیا ہوگا اگلا مرحلہ؟ کیا ہوگا؟ ایجاب کا ہوگا. ایجاب علت، یعنی علت اس کو واجب کرے. یہاں کیا تھا؟ ایجاد علت تھا کیونکہ وجود تھا. وجود کو عطا کرنا ایجاد علت کہلاتا ہے، اور وجوب کو وجوب دینا ایجاب علت کہلاتا ہے. یعنی یہ وجوب علت کی طرف سے آئے گا. ٹھیک، ایجاب علت کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں کہ جب اس کے اندر اس ایجاب کی حاجت موجود ہوگی، یعنی اس کے اندر حاجت ہو کہ میں واجب ہو کر وجود پیدا کرنا چاہتی ہوں، تو پھر حاجت ہی نہ ہو اس کے اندر، یعنی وہ اصلا وجود ہی پیدا نہ کرنا چاہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ وجوب آئے گا. جب وجوب نہیں آئے گا تو ایجاب نہیں آئے گا، ایجاب نہیں ہوگا تو مثلا وجود پیدا نہیں کرے گا، اور یہ باقی مرحلہ اصلا تحقق پیدا نہیں کر سکتا. بس اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ایجاب تب آتا ہے جب حاجت موجود ہو. اور حاجت کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی چیز امکان رکھتی ہو. کیونکہ اگر ممتنع ہو حاجت رکھے گی، اگر واجب ہو حاجت رکھے گی. اس کے پاس ہر چیز ہے تو حاجت کہاں سے رکھنا ہے اس نے؟ بس حاجت کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ نہ واجب الوجود میں نہ ممتنع الوجود میں. کس کے اندر ہوتی ہے؟ ممکن الوجود میں. بس حاجت امکان میں پائی جائے گی. اب ہم آتے ہیں متکلمین کے پاس. متکلمین کہتے ہیں حدوث جو ہے وہ ملاک ہے علت کا. ٹھیک، حاجت کہاں پر ہے اور حدوث کہاں پہ ہے؟ اس جگہ پہ. تو یہ درمیان میں کیا چیزیں کر رہی ہیں؟ بات بات ہے. لیکن حکما جب کہتے ہیں امکان میں لا کے علت ہے تو کوئی اشکال وارد ہوتا ہے؟ بالکل پاس پڑی ہے ہم سایہ اس کی. اب اس کو برہان لکھیں اس کا. اگر
دوسری دلیل
اگر حدوث ملا کے احتیاج ہو تو تقدم الشیء علی نفس لازم آئے گا. تقدم الشيء على نفسه لازم آئے گا
اور تقدم الشيء على نفسه محال ہے پس حدوث ملا کے احتیاج نہیں بن سکتا
اب تقدم الشيء على نفسه کیسے لازم آئے گا سمجھے متکلم کہتا ہے کہ حدوث ملا کے احتیاج ہے پس کا مطلب ہے حدوث کو مقدم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا حاجت سے پہلے ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہے مثلا اب آ کے اس کو اس طرف سے لے میں نے یہاں سے ایک موجود چیز کو اس طرف لے گیا ہوں ابھی اس طرف سے آئے مثلا آپ اس کو یہاں پہ لے آئے اس کو یہ پہلا مرحلہ ہے ٹھیک ہے یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا پانچ چھ اور آخر میں آ کر سات اور یہاں پر چیز کیا ہو جاتی ہے موجود ہو جاتی ہے مثلا یہ وجود پیدا کر کے اور حدوث سے انتزاع ہو جائے گا یہ یہاں پہ ختم ہو ٹھیک ہے اب متکلم کہتے ہیں کہ حدوث جو ہے وہ ملا کے حاجت ہے ٹھیک ہے ملا کے حاجت ہے اس کا مطلب ہے کہ حدوث کو کہاں ہونا چاہیے حاجت سے پہلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جب ہم تحلیل کرتے ہیں واقعیت کو جا کر تو حدوث ہمیں حاجت کے بعد ملتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہم حدوث کو ملاک بنا دیں تو ایک چیز کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہاں چلی گئی یہاں آ گئی تو یہ کہتے ہیں تقدم شے علی نفسہ یعنی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یہ تقدم پیدا کر گئی یہاں پر تقدم شے علی نفسہ ہو گیا یعنی چونکہ ملاک ہے بس یہاں ہونا چاہیے چونکہ واقعیت ہمیں یہاں تک لے کر آئے پس حدوث کو یہاں ہونا چاہیے چونکہ تحلیل کیا ہے نا امکان محتاج احتیاج کو لے کر آتا ہے احتیاج ایجاب کو پیدا کرتی ہے ایجاب وجوب لے کر آتا ہے وجوب سے ایجاد کا مرحلہ آتا ہے ایجاد جب ہو تو وجود آتا ہے یہاں سے پھر حدوث سے انتظار ہوتا ہے اگر یہ حدوث ملاک ہے تو پھر اس کو یہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جب ہم واقعیت ایک چیز کو تحلیل کرتے ہیں تو حدوث کی موقعیت یہاں پر بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو یہاں ہونا چاہیے تو وہ وہاں پر ہے تقدم الشيء علی نفسه لازم آئے گا واضح ہے یعنی کہ تقریباً باقی تفصیل آپ خود لکھ لیجئے گا ابھی آگے چلتے ہیں یہ دو دلیلیں ہیں ان کی یعنی اصل برہان آپ کو لکھوا دیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی تقدم الشيء علی نفسه کیسے لازم آئے گا اس کی آپ نے خود تحلیل تھوڑی کر لیجئے گا مطلب جو تھا سارا آپ کو کروا دیا گا اب آتے ہیں متکلمین کی طرف متکلمین کے پاس ایک ہی دلیل ہے متکلم کہتے ہیں اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ حدوث ملاک نہیں ہے علت کا یعنی خدا حادث ہونے کی وجہ سے اس عالم کو خلق نہیں کر رہا بلکہ ممکن ہونے کی وجہ سے خلق کر رہا ہے آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھیں اس کا معنی کیا ہوگا متکلم کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم قدیم ہو جائے گا
عالم قدیم ہوگا تو خدا کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا، کیونکہ خدا بھی قدیم ہے، عالم بھی قدیم ہوگا، اور تعدد قدما شرک کا لازمہ ہے، شرک کو لے کر آتا ہے. علم کلام میں کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا آپ نے تعدد القدما جائز نہیں ہے. ہاں تعدد القدما محال ہے، نہیں آ سکتا، دو خدا ہو جائیں گے. یعنی قدیم ہونا خدا کا، خدا کی صفت ہے. یعنی آپ کے نزدیک پاس عالم حادث نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے حدوث کی وجہ سے خلق نہیں کیا، بلکہ امکان کی وجہ سے خلق کیا، اور امکان حدوث سے مقدم ہے. پس عالم حادث نہیں ہوگا. جب عالم حادث نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے قدیم ہے، اور قدیم ہونے میں تو معذور لازم آتا ہے. پس ہم امکان کو علت نہیں بنا سکتے. لکھیں اس کے دلیل ایک ہی آسان سی ہے. متکلم کیا دلیل ہے؟ متکلم کہتا ہے کہ اگر امکان ملا کے احتیاج ہو تو عالم کا قدیم ہونا لازم آتا ہے. اور یہ باطل ہے. یعنی زمانے کے اعتبار سے قدیم ہو جائے گا. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب سے خدا ہے عالم ہے، ٹھیک ہے. یہ متکلم کی دلیل تھی. ہاں، جب سے عالم ہے بس قدیم ہو جائے گا، اور قدیم ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ قدیم ہونے کی صورت میں علت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علت اس کو ضرورت پڑتی ہے جو پہلے نہ ہو پھر ہو. میں پہلے نہیں تھا، اب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے علت کی ضرورت ہے. اب میں ہوں ہی اس وقت سے جب خدا ہے، تو مجھے علت کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں ہے. کیوں؟ میں تو اسی وقت سے جب سے خدا ہے، تو مجھے علت کی ضرورت نہیں پڑے. پر قدیم ہونے کی صورت میں علت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس آپ فلاسفہ کیا ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. لہذا اس اعتبار سے ہم اس کو ملا کے احتیاج نہیں بنا سکتے. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب
کون دے رہا ہے؟
یہ آپ فلاسفہ جواب دے رہے ہیں. ہاں، حکمہ، یہ متکلمین نے دلیل دی تھی اپنے کو ثابت کرنے کے لیے. اب فلاسفہ ان متکلمین کی دلیل کو باطل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں، ہمارے پاس دو اصطلاحیں موجود ہیں. متکلمین کے زمانے میں جب تک فلسفہ رواج پیدا نہیں کیا، ان کو ان اصطلاحوں کا نہیں پتا تھا. انہوں نے آ کے نئی اصطلاح لے کر آئے اور کہا ہمارے پاس حادث ہونے کی دو قسمیں ہیں. حدوث کی دو قسمیں ہیں، حدوث ذاتی اور حدوث زمانی. حدوث ذاتی اور حدوث زمانی. ابھی کہہ رہے ہیں، میں سمجھا دوں آپ کو، پھر لکھیے گا. حکما کہتے ہیں کہ حدوث کی دو قسمیں ہیں، حدوث زمانی و حدوث ذاتی. حدوث ذاتی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہی کہ ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں تو حادث ہیں، کیونکہ ہماری ذات میں نہ وجود اخذ نہ عدم ہے. ہم اپنی ذات کے اندر معدوم ہیں ایک قسم کے، یعنی کیونکہ نہ وجود ہے نہ آدم ہے، پس نہیں ہے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہیت
اپنی ذات میں نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم رکھتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وجود کچھ بھی نہیں رکھتا، نہ علم رکھتا ہے نہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ نہ وجود، وجود ہوگا تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب وجود ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، انسان کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں رکھتی، ایسی ذات کے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ موجود ہو نہ معدوم ہو اور کچھ بھی نہ رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدوث حدوث ذاتی ہے اس کا، اور پھر یہ ذات کچھ بن جائے، مثلا میں اپنی ذات کے دیکھوں تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن اب میرے پاس کچھ نہ کچھ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے اگر آپ حدوث کو دیکھو حدوث ذاتی ہوگا، زمانے کے اعتبار سے کیا ہے حدوث، یعنی مثلا میں ہفتے کو نہیں تھا اتوار کو آ گیا ہوں، ٹھیک، اب کہتے ہیں یہاں اب حدوث آ گیا، اب یہ حدوث زمانی ہے، زمانے کیا مراد ہے، یعنی ایک زمانے میں میں نہیں تھا دوسرے زمانے میں میں آ گیا ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ حدوث زمانی رکھتا ہے، مثلا آپ حدوث زمانی رکھتے ہیں، میں حدوث زمانی رکھتا ہوں، یہ کائنات جتنی بھی تک آپ کو نظر آ رہی ہے کیا ہے، حدوث زمانی رکھتی ہے، فلاسفہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدوث کی دو قسمیں، حدوث ذاتی اور حدوث زمانی، اگر ہم حدوث ذاتی کی نفی کریں آ کر پھر تو ہم مشرک ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اصلا یہ عالم امکان جو ہے وہ حدوث ذاتی نہیں رکھتا، یعنی ذات میں قدیم ہے، ذات میں قدیم ہونے کا معنی کیا ہے، یعنی سب کچھ اس کا اپنا ہے، اسے کہتے ہیں یہ قدم ذاتی رکھتا ہے، تب تو مشرک ہونا لازم آتا ہے، لیکن اگر کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ عالم جو ہے وہ حدوث ذاتی رکھتا ہے، یعنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے، یعنی جب سے خدا ہے عالم ہے، فلاسفہ کی ایک دلیل بڑی خوبصورت ہے جس کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی کسی نے آ کے رد کرتے ہیں آ کر، لیکن نہیں وہ سن نہیں آئی ابھی تک دلیل، ہم دعا میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہ دعا کون سی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی اتمن، یا دائم الفضل علی البریہ، دعا ہے، اے خدا یا دائم الفضل علی البریہ، خدا دائم الفضل ہے، بریہ مخلوق نہیں مزین میں نہیں ہے، اب یہ کون سی دعا ہے نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم اب یہ، کیونکہ میں نے پڑھی ہے یہ دعا، یعنی دعا کمیل پڑھتے تھے تو جو پڑھانے آتے تھے وہ یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس میں یہ دعا سنی تھی اس میں جا کے، اب خود بھی مطالعہ کیا جا کے مثلا کہ مفاتی میں کس دعا کے اندر یہ پڑھ، یا دا ام الفضل الگ در، ہاں شاید وہاں پہ بھی مل جائے، یا دا ام الفضل الگ بریا، خدا دا ام الفضل ہے، یعنی اس کا فیض دائمی ہے، اگر آپ کہیں کہ ایک زمانے میں مخلوق نہیں تھی اور دوسرے زمانے میں مخلوق آئی ہے تو خدا دائم الفضل ہے، ایک زمانے میں دائم، ایک زمانے میں کیا تھا فضل اس کا نہیں تھا، لیکن دعا کیا کہہ رہی ہے دائم الفضل علی البریہ، خدا دائمی اعتبار سے فضل رکھتا ہے، بس جب سے آپ خدا ہے عالم ہے، ایک دلیل فلاسفہ کی جو اس میں نہیں خارج ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سین بن جائے اس اعتبار سے، دوسری فلاسفہ جو دلیل دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا جواد ہے، جواد نہیں ہے، جواد ہے، جواد یعنی سخی کو کہتے ہیں، جواد یعنی بہت زیادہ سخی،
امام کا لفظ جواد ہے، جواد ہے،
اب نہیں معلوم یہ اس کو دیکھیں جا کے، جواد ہی ہوگا اس کا، یا جواد اگر مبالغے کا صیغہ ہے تو پھر جواد بھی درست ہے، اب یہ مبالغے کے صیغوں کو دیکھیں جا کے، صیغہ مبالغے کے وزن کون کون سے ہیں، فعال تو ہے، فعال دیکھیں جا کر کہ مبالغے کا صیغہ ہے یا نہیں ہے، اگر فعال صیغہ مبالغہ ہے تو جواد بھی درست ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جواد درست ہے، خدا جواد ہے، آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر فرض کریں آپ اپنی ذات کے اعتبار سے سخاوت مند ترین انسان، ٹھیک، آپ کے پاس ہو بھی سب کچھ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کیا کروں، سخاوت کروں ان چیزوں کی، اور ہے سخاوت مند ترین، تو
آیا ممکن ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں تو موجود ہوں لیکن آپ کسی کو نہ دیں؟ خدا جب جواد ہے یا جواد ہے جو بھی اب صیغہ دیکھ لے اس کو، خدا سخاوت مند ترین ذات ہے، تو پھر کیسے آپ آ کر تصور کرتے ہیں کہ خدا جواد بھی ہو اور پھر ایک زمانہ مخلوق سے خالی نہیں ہو؟ فلاسفہ کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک دائم الفضل علی البریہ کی صفت اور دوسری جواد کی صفت، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم قائل ہوں کہ زمانہ کیا ہے؟
قدیم ہے، عالم جو ہے وہ قدیم زمانی ہے، نہ کہ قدیم ذاتی. ہم عالم کے حدوث ذاتی ہونے کے قائل ہیں، یعنی ذات میں عالم کچھ نہیں ہے، اور جو ذات میں کچھ نہ ہو وہ حدوث ذاتی اور محتاج ہے خدا کا، علت کی ضرورت ہے اس کو. بس فلاسفہ کہتے ہیں کہ حدوث ذاتی کی نفی نہیں کر رہے ہم، کس کی نفی کر رہے ہیں؟ حدوث زمانی کی نفی کرتے ہیں آ کر، اور یہ مشکل ساز نہیں ہے. بس جو کیا لکھیں گے ان کا نام پہ
تعریف ہے دونوں کی،
اس کی دلیل کیوں لکھی؟ یہ مطلب میں نے آپ کو بخاری سے سمجھایا تھا، ابھی جو ان کی متن میں جو دلیل موجود ہے وہ آپ لکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امکان، چونکہ ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، جواب کیا ہے اس کا؟ امکان لازم ماہیت ہے،
کیونکہ ہم پہلے پڑھ گئے ہیں، جہاں جہاں بھی ماہیت ہوگی امکان وہاں آپ کو ملے گا. آپ کو کوئی ایسا مرحلہ ماہیت کا نہیں ملے گا کہ جہاں ماہیت تو ہو لیکن امکان نہ ہو، کیونکہ امکان کا معنی یہی ہے کہ ممکن ہے معدوم ہو، ممکن ہے موجود ہو. اور ماہیت بھی یہ کہتے ہیں جو اپنی ذات میں نہ عدم رکھتی ہے نہ وجود رکھتی ہے. بس امکان لازم ماہیت ہے، لازم ماہیت ہے، تو اس کا کیا پھر نتیجہ نکلے گا؟
اگر یہ ماہیت قدیم زمانی بھی بن جائے تو محتاج ہو، تو علت کی محتاج ہوگی.
آپ کہیں چاہے آپ قائل ہوتے رہیں کہ عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ جب سے ہے نہ خدا، جب سے عالم ہے، پھر بھی وہ علت کا محتاج ہے. آپ نے کیا کہا تھا متکلمین؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ اگر اس کے قائل ہو جائیں کہ جب سے خدا ہے عالم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ قدیم ہے زمانے کے اعتبار سے. جو زمانے کے اعتبار سے قدیم ہو وہ، اس کو علت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ نہ، چونکہ وہ خدا جب سے ہے عالم بھی اس وقت سے ہو، تو چونکہ ممکن ہے امکان کی وجہ سے وہ محتاج ہے علت کا، نہ کہ حدوث کی وجہ سے. بس قدیم زمانی بھی ہو جائے پھر بھی اس کی ذات ممکن ہے، اور جب تک ممکن رہے گی علت کی محتاج رہے گی، بس اشکال وارد نہیں ہوتا.
دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ کہ عالم وجود رابط ہے، وجود رابط کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عین الفقر ہوتا ہے،
یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا.
عالم وجود رابط ہے،
وجود رابط سے کیا ہے؟ وہ عین الفقر ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ فقیر رہتا ہے وہ وجود رابط. مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، آپ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے حرف ہے، یہ اپنا معنی پیدا کرنے کے لیے طرفین کا محتاج ہے. آیا کبھی آپ ایسا مورد نکال سکتے ہیں کہ جہاں طرفین نہ ہو لیکن الہ اپنا معنی پیدا کر لے؟ اصلا ممکن نہیں. تو عالم جب وجود رابط ہے, یعنی وجود رابط سے کیا مراد ہے؟ عین الربط ہے بے خدا. عین الفقر کے بعد لکھنے عین الربط. عین الربط ہے خدا کی نسبت. عین الربط ہے یعنی کبھی بھی خدا سے رابطہ منقطع نہیں کر سکتا, کیونکہ جیسے ہی رابطہ منقطع ہوگا نابود ہو جائے گا. وجود رابط یہ ہے. مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں, سورج کی شعائیں سورج کے ساتھ ارتباط رکھتی ہیں. کس طریقے سے؟ عین الربط ہیں. یعنی کیا مراد؟ جیسے ہی سورج ختم ہوگا شعائیں بھی
ختم ہو
جائیں. اصلا آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے سورج نہ ہو لیکن سورج کی شعائیں موجود ہوں, ممکن نہیں ہے. جب عالم وجود رابط ہے اس کا مطلب ہے کہ عالم عین الربط ہے خدا کے ساتھ رکھتا ہے. تو جب تک خدا ہے مخلوقات محتاج ہیں اس کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ ہو اور عالم جو ہے وہ موجود ہو, یہ نہیں ہو سکتا اصلا. یہ ایک حکما کی جو دلیل انہوں نے بیان کی, ان کو دلیل رد کیا. اب متکلمین اپنے مبنے کو ثابت کرنے کے لیے مثال سے استفادہ کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس مدرسے کی کوئی علت ہے یا نہیں ہے؟ علت ہے تو موجود ہے. اب وہ علت جو اس گھر کو بنانے والا ہے ممکن ہے مر گیا ہو, وہ علت تھی اس کی یا نہیں تھی؟ وہ مر گیا, علت مر گیا ہے, معلول ابھی ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ علت کے بغیر معلول متحقق نہیں ہو؟ متکلمین کہتے ہیں اس کا جواب, آپ کے ذہن میں جواب ہے؟ تو یہی کہہ رہے نا, علت آپ کو یہ بیان کیا تھا معلول بدون علت. مثلا خدا ہماری علت ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے خدا نہ ہو ہم ہو, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم جب مان رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ علیت کا رابطہ جہاں بھی ہوگا ایک جیسا ہوگا. اگر یہاں جائز آپ کو, علیت احکام عقلیہ میں سے ہے اور احکام عقلیہ کبھی بھی تخصیص بردار نہیں ہوتے, نحو کی طرح نہیں ہے. مثلا آپ کہیں کہ فلاں مورد میں قاعدہ جاری ہوگا فلاں میں جاری نہیں ہوگا. فلسفے میں کہتے ہیں
کوئی قانون ایسا نہیں,
وہ کہتے ہیں ما من عام من الا وقد خص. یعنی آپ کو نحو میں کوئی ایسا عام نہیں ملے گا کہ جس کو تخصیص نہ لگی ہو. لیکن فلسفہ ایسا نہیں ہے, احکام عقلیہ وہ کبھی بھی تخصیص بردار نہیں ہوتے. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب اس کا آسان ہے, بندگان خدا علت بننا جو ہے وہ علت نہیں ہے. کس نے کہا ہے وہ علت ہے؟ بننا علت کا جز ہے. اینٹیں ہو نہ ہوتی بننا بنا لیتا. یعنی یہ تمام شرائط جب کامل ہوں گی تو یہ تمام کی تمام شرائط کیا ہیں؟ بات واضح ہے. پس متکلمین کا نظریہ درست نہیں ہے. آگے چلیں, آخری فصل ہماری اس مرحلے کی. مسئلہ ختم ہو گیا, چلیں کل کر لیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. کہہ رہے ہیں حوصلہ ختم ہو گیا, اب کیا یا سانس نکال کے کرنا ہے تو پھر ویسے کر لیں, حوصلہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کے اوپر ہے. یہ کہ ہماری یہاں تک کتنے مرحلے, پانچ مرحلے.